سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جم جائے، کہہ کے صلی علی جم جائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جم جائے، کہ صلی علی جم جائے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو، جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے، ان کو افسانہ غم سنائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں، چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں، چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، جان اس طرح تجھ پر لوٹائے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے، جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے، جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنائے، تیرا درد محبت سنا کر، تیرا درد محبت سنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، میرے مولا تیرے گیت گائے، میرے مولا تیرے گیت گائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، میرے مولا تیرے گیت گائے، میرے مولا تیرے گیت گائے، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائے، لذت دو جہاں بھول جائے، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائے، لذت دو جہاں بھول جائے، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے، اہل درد محبت کو پائے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے، اہل درد محبت کو پائے، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جو جائے، کہہ کے صلی علی جو جائے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، پھر مدینے کی جانب کو جائے، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سن 4 ہجری اس سال ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، جن میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شامل تھے۔ وہاں پہنچے تو عامر، رال، ذکوان، عسیہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر جنگ ہوئی اور سب شہید ہو گئے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج پہنچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے قاتلین کے لیے چند روز صبح کی نماز میں بد دعا فرمائی۔ اور اسی سال ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ سن 5 ہجری قریش اور یہود کی متفقہ سازش اور غزوہ احزاب۔ قریش اور یہود کا اتفاق، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے رہے، لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں ترقی اور شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا، اور اسی لیے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپے آزار رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح یابی ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، اور بالآخر انہوں نے اعلانیہ عہد شکنی شروع کر دی۔ چنانچہ سن دو ہجری میں ان کے قبیلہ بنی قینقاع نے اعلان جنگ کیا۔ سن چھ ہجری میں ان کے قبیلہ بنی قینقاع نے اعلان جنگ کیا۔ یہ دیکھ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابلہ ہوا تو وہ سب قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ عرصہ محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر بنو قینقاع شام کے علاقے میں اور بنو نظیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے، بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال نہ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے، اور اب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقاع مورخہ 10 محرم 5 ہجری اسی سازش کا نتیجہ تھا، اور پھر غزوہ دومت الجندل جو ربیع الاول 5 ہجری میں واقع ہوا، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ غزوہ بنو مستلق مورخہ 2 شعبان 5 ہجری کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصے تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہیں۔ بالآخر ذی قعدہ 5 ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یکبارگی مدینے پر حملے کی ٹھہرائی، اور اس طرح 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف سے مدینے کے اندر ان کے گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو گئے۔ 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے کے لیے خود سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی، جس کی وجہ سے سب عاجز ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ غرض خندق تیار ہو گئی، ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 15 روز تک مسلمان اس میں محصور رہے۔ محاصرے کی وجہ سے مدینہ شریف میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رست کی قلت، صحابہ پر تین دن کے فاقے گزر گئے۔ ایک روز مضطر ہو کر صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر دو پتھر باندھ رکھے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ جانبین سے مسلسل تیر اندازی ہوئی۔ اسی سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہوئیں۔ بالآخر خداوند کریم نے اس بے سر و سامان جماعت کی امداد فرمائی اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرما دیا کہ خیموں کی چوہیں اکھڑ گئیں، چولوں سے دیگچیاں الٹ گئیں، جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیے اور ان کا سامان رست بھی ختم ہو گیا۔ ادھر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی تدبیر کی جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ غرض ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میدان صاف ہو گیا۔ واقعات متفرقہ۔ اسی سال میں حج فرض ہوا۔ اس تاریخ میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ اس سال ماہ جمادی الاولی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ یعنی رقیہ کے صاحبزادے فوت ہوئے، اور آخر شوال میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی وفات ہوئی، اور ذی قعدہ میں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ اسی سال مدینہ شریف میں زلزلہ بھی آیا اور خسوف قمر بھی ہوا۔ شروع ذی قعدہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھی ایک بڑی جماعت تھی جس کی تعداد 1400-1500 بیان کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے اور اسی کے نام سے گاؤں کا نام بھی حدیبیہ ہے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر قیام فرمایا۔ ایک کنواں بالکل خشک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز سے اس میں اتنا پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا کہ قریش کو مطلع کر دیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محض زیارت بیت اللہ اور عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں اور کوئی سیاسی غرض نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو کفار نے ان کو روک لیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے جہاد پر بیعت لی، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، بلکہ قریش نے سہیل بن عمرو کو شرائط صلح طے کرنے کے لیے بھیجا۔ حسب ذیل شرائط طے ہو کر عہد نامہ لکھا گیا اور 10 سال کے لیے باہمی صلح ہو گئی۔ مسلمان اس وقت واپس نمبر 1 یہ جو صلح کی شرائط تھی، مسلمان اس وقت واپس جائیں، آئندہ سال صرف 3 دن قیام کر کے واپس جائیں، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، تلوار ساتھ میں ہو تو میان میں رکھیں، مکہ سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہ کریں، اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیں، اور اگر مدینہ سے کوئی آ جائے تو کفار اسے واپس نہ کریں۔ یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھیں اور یہ صلح بظاہر مغلوبانہ تھی، لیکن خداوند تعالی نے اس کا نام فتح رکھا، اور اسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس طرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بإصرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا کا یہی حکم ہے اور اسی میں ہمارے مستقبل کی تمام فلاح مضمر ہے۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے اس معمے کو حل کر دیا، کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت شروع ہو گئی اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے لگے، ادھر اسلامی اخلاق کی مقناطیسی کشش نے ان کو کھینچنا شروع کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس عرصے میں اس قدر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور در حقیقت یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی۔ اس صلح کی وجہ سے راستہ مأمون ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچا دی جائے۔ چنانچہ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو اسحمہ نامی نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں انتقال کر گیا۔ دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو ہرقل نامی بادشاہ کے پاس بھیجا، اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ چنانچہ اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، مگر اس پر تمام رعیت برہم ہو گئی اور اس کو ایک قوی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے، اس لیے اسلام لاتے لاتے رک گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو کسرا خسرو پرویز کچکلاہ ایران کی طرف روانہ فرمایا۔ اس بدبخت نے نامہ مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پارا پارا کر دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اسی طرح پارا پارا کر دے جس طرح اس نے ہمارے خط کو کیا ہے۔ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے خالی جاتی؟ تھوڑے ہی عرصے بعد خسرو پرویز خود اپنے بیٹے شیرویا کے ہاتھ سے نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کو سلطان مصر اور اسکندریہ کی طرف بھیجا۔ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور آپ کی صداقت ڈال دی۔ چنانچہ حضرت حاتب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند تحفے بھیجے، جن میں ایک کنیز ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ اور ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 دینار اور 20 جوڑے بھی ہدیے میں تھے۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بادشاہان عمان یعنی جعفر اور عبداللہ کے پاس بھیجا۔ ان کو بھی ذاتی تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کما حقہ یقین ہو گیا اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت سے مال زکوٰۃ کا جمع کرنا شروع کر دیا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والسلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔